بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہم نے گزشتہ مرتبہ تذکرہ کیا تھا واقعے کا، اب آیات ان آیات میں جو خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں جو سبق دینا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ مکہ والے بھی، تمام ادیان والے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو قابل احترام سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اور مکہ والے بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اگرچہ تھے نہیں لیکن ان کا دعویٰ تھا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کے یہاں ایک بڑی حیثیت تھی، بڑا اونچا مقام تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، وہ سمجھ لو. یہ سورت نمبر شعراء، سورہ نمبر 26 ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ، آپ ان کے سامنے بیان فرمائیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو بہت کچھ ہوا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یعنی واقعے کے یہ حصہ کہ جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ سوال فرمایا، مَا تَعْبُدُونَ، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم عبادت کرتے ہو بتوں کی، یہ بھی کوئی عبادت کی چیز ہے. یعنی سوال کا انداز بتا رہا ہے جیسے کوئی بچہ گند کر رہا ہو، کیچڑ میں کھیل رہا ہو، تو اس کی ماں اس سے کہتی ہے، اس کا کوئی بڑا اس سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور وہ کہ ہاں میں کیچڑ سے کھیل رہا ہوں. تو بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہہ دے گا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنے بڑوں سے، جو عمر میں بڑے تھے، ان سے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون، یہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یہ پتھروں کو تم تراشتے ہو، پتھروں سے مورتیاں بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنائے، اب کہتے ہو خدا بن گیا، یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، تمہارا بنایا ہوا خدا، تمہارے ہاتھ سے بنایا ہوا خدا، نہ وہ حرکت اس میں، ایک تو تمہارے ہاتھ سے بنایا ہوا، اب اس میں نہ کوئی حرکت، نہ وہ تمہارے کسی کام کا، نہ کوئی تمہیں فائدہ پہنچائے، نہ تمہاری کوئی بات سنے، یہ کیا چیز ہے، ما تعبدون. تو جواب میں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، ہاں بس کیا کریں، ہمارے پاس اور کوئی تو طریقہ ہے نہیں. نہیں، ایک ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان یہ کہ ہاں بس ٹھیک ہے، اب جیسے اپنی معذرت کا انداز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جرأت مندانہ، جس کو کہتے ہیں چوری کر کے پھر سینہ زوری کرے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو بے شک ہے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے ہم اسی کے سامنے ہر وقت جھکے رہتے ہیں. ظلہ کے معنی ویسے لفظ استعمال ہوتا ہے دن کے وقت کوئی کام کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ رات میں تو چونکہ نہیں ہوتے تھے تو مفہوم یہ ہے کہ دن بھر ہم ان کے سامنے جمع ہی رہتے ہیں، انہی کے سامنے لگے رہتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کے پاس رہ رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ان کے سامنے کھانا رکھ رہے ہیں، تبرک کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں، تظل لہا عاکفین۔ مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کو ہم چلے جاتے ہیں بت خانے میں، یا ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن ہم چلے جاتے ہیں بت، نہیں نہیں ہم تو پورا پورا یعنی ہم دن کا وقت ان کے لیے وقف کیا ہوا ہے ہم نے، فنظل لہا عاکفین۔ کوئی ان کو احساس نہیں تھا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں ان بتوں کی عبادت کر کے۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لہا عاکفین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اچھا یہ خود تو دماغ استعمال کرتے نہیں، خود تو اپنے طور پہ سوچتے نہیں، تو میں ہی ان سے کچھ سوالات کر لیتا ہوں۔ قال هل يسمعونكم استدعون۔ اچھا جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعا مانگتے ہو، تم کہتے ہو یہ کر دو یہ کر دو، ان کو جب پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں؟ ان میں سننے کی کوئی صلاحیت ہے؟ کان تو ان کے پتھر کے بنے ہوئے بند ہیں، سوراخ بند ہیں۔ هل يسمعونكم استدعون، ظاہر جواب تھا کہ نہیں۔ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی عبادت کریں تو فائدہ ہو، نہ کریں تو نقصان ہو، سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، خدا کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہم راضی کریں یا نہ کریں، نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتوں کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اسی کی بنیاد پر تو ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، پتھر تو کچھ بھی نہیں کر رہے، توڑ دو تب بھی کچھ نہیں کریں گے۔ او ينفعونكم او يضرون، ظاہر ہے اس کا جواب تو ان کے پاس تھا نہیں، لیکن جواب پھر بھی انہوں نے دیا۔ جیسے پہلے سوال کا جواب نہیں تھا، پہلا سوال یہ تھا ما تعبدون، انہوں نے جواب دیا ہاں ہاں ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سوال اتنا واضح تھا کہ دیکھو نہ سنتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، تو پھر اپنی عقل تو استعمال کرو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے پھر وہی سینہ زوری، بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، بلکہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اب اس دلیل کا کیا جواب؟ ایسا لگتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتنی کمزور دلیل ہے۔ کوئی دلیل دیتے، کوئی آسمانی کتاب میں کوئی ذکر ہے، کہیں پر کسی نے کسی پیغمبر کی کوئی باتوں میں کوئی اس طرح کی بات ملتی ہے، نہیں، دلیل دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں؟ وجدنا آباءنا کذلک یفعلون۔ قرآن پڑھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی بہت کمزور دلیل دی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اچھا تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دلیل بہت کمزور ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت کمزور دلیل ہے کہ وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، تم لوگ ایسا نہیں کر رہے، ہمارے یہاں کتنی رسوم ہیں، کتنے رواج ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں یہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر ایسا ہوتا رہا ہے علماء میں، صلحاء میں، صحابہ تابعین کے دور میں، معتبر لوگوں میں جو دیندار طبقہ ہے ان میں جو مقتدا سمجھے جاتے ہیں، اس کی بات الگ ہے، اور ہوتا رہا ہے عوام میں جو ان پڑھ ہیں، جو علم دین سے ناواقف ہیں، ان لوگوں میں ہوتا رہا ہے، یہ ان کی بات چل رہی ہے۔ ہم لوگوں کے جتنے دو طرح کے ہیں ہمارے معاملات، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایک تو عملی طور پر ہم نے ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا، انہوں نے اپنے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا، نماز کا طریقہ اسی طرح آیا، وضو کا طریقہ اسی طرح آیا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن ہر چیز لکھی ہوئی ظاہر ہے کہ وہ تو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن جو اس لائن کے لوگ ہیں، دیندار ہیں، صلحاء ہیں، جن پر دین میں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیشہ سے امت نے اجماع امت کو حجت مانا ہے کہ صحابہ تمام ایک چیز پر متفق ہو گئے، اجماع ہو گیا، تابعین ایک چیز پر متفق ہو گئے، اجماع ہو گیا، یہ تو حجت ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ जिनका कुछ पता ही नहीं, उनको किसी बात का इल्म ही नहीं था, उन्होंने अपने बड़ों को देखा, उन्होंने अपने बड़ों को देखा, अच्छा जहेज भी ऐसा होना चाहिए और ये भी ऐसा होना चाहिए और इस वक्त यह रंग होना चाहिए और खुशी के मौके हों, गमी के मौके हों, ये रस्म व रिवाज, ये क्या है? वजद ना पाना कदार के फालून, वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। और अल्लाह ताला हमारे सामने ये जो दलील बयान फरमा रहे हैं उनकी यही बताने के लिए कि देखो कितनी कमज़ोर दलील थी जिसको कुरान ने, जिसका कोई एतबार नहीं किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसका कोई एतबार नहीं किया, वही दलील हम दे रहे हैं। قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون। एक और चीज़ जो जहन में आई है तो बता देता हूँ कि बसा औक़ात हम किसी एक, हमारा ताल्लुक़ होता है किसी आलिम से, किसी बुज़ुर्ग से, और ज़ाहिर है वो मुअतमद हैं दीनी एतबार से, वो मुअतमद हैं, हम उनके अमल पर, कौल पर एतमाद करते हैं, सब बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन अगर ये देखी हुई चीज़ के ज़रिए से हमने जो चीज़ सीखी है और ज़ाहिर है वो दीन में मुतबर समझे जाते हैं तो हम उस पर अमल कर लें, लेकिन ये ना समझें कि यही हक है और दूसरा बातिल है, ये ना समझें कि यही हक है और दूसरा बातिल है। ये बहुत बड़ा एक मसला हम लोगों में, मुसलमानों में एक आम हो चुका है। मैंने अपने किसी शेख को, अपने किसी बुज़ुर्ग को देखा कि अच्छा वो इस तरह करते हैं, अब बस जो इस तरह नहीं करता अच्छा वो गलत है, उसको मालूम नहीं है। नहीं, दूसरे, हम जब तक किसी मसले की तहकीक नहीं कर लेते तब तक हमें पूरी उसकी समझ नहीं आती। देखी हुई बात पर अमल तो कर लें, उन लोगों यानी वो हजरात जो मातमद हैं दीन में, उनके किसी अमल को देखकर हम अमल तो कर लें, लेकिन उसकी बुनियाद पर दूसरों के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। तो याद रखने की बात है कि जो लोग दीन में दीनदार नहीं हैं उनके तो कौल और अमल का एतबार ही नहीं है, ज़ाहिर है वो दीन में उनका कौल और उनका अमल हुज्जत ही नहीं है। जो लोग सुलहा हैं, मशायख हैं, अहले हक हैं, उनका अमल हमारे लिए हुज्जत तो है, उनका अमल हमारे लिए हुज्जत है कि यानी हम उस पर अमल कर लें जब तक हमने तहकीक नहीं की, लेकिन उसकी बुनियाद पर दूसरों को गलत ना कहें। ये अगर चीज़ हम सीख लें बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि उसकी वजह से होता है कि मैंने मसलन अपने असाज़ा को एक तरीक़े से कुछ करते हुए देखा कोई अमल, दूसरे तरफ और मशायख हैं उनका तरीक़ा कुछ और, ठीक है वो भी सही होगा, ये भी सही होगा, मैंने चूंकि तहकीक नहीं की तो मेरे सामने कोई दलाइल तो है नहीं, बग़ैर दलील के किसी को गलत कहना सही नहीं है। सिर्फ अमल देखकर, किसी बुज़ुर्ग का अमल देखकर दूसरों को गलत कहना सही नहीं है। इन बुज़ुर्ग ने यह अमल इख्तियार किया होगा किसी ख़ास वजह से, कोई मसलियत होगी उसकी, उनके यहाँ ये कौल राजे होगा, जो भी वजह होगी, दूसरों को गलत कहने से बचना चाहिए। قالوا وجدنا آباءنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा अंदाज इख्तियार फरमाया, पहले एक तरीके से बताया मा तअबुदून, बात नहीं समझे, दूसरे तरीके से समझाया फिर नहीं समझे, अच्छा तीसरा तरीका। قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम भी और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद भी, पुराने बड़े भी, ये सब के सब जितने भी बुत हैं, चाहे एक हो, दो हो, पचास हो, सौ हो, ये सब के सब फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, लफ्ज़ी तर्जुमा है, ये सब मेरे दुश्मन हैं। मतलब ये है कि मैं इनको अपने लिए नुकसानदेह समझता हूँ, इनकी इबादत करना नुकसान से खाली नहीं है। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, तुम लोग इनको चाहे जितना भी मानो कि तुम्हारे लिए नफामंद हैं, जो भी हैं, मैं समझता हूँ ये सब मेरे दुश्मन हैं, कोई मुझे तकलीफ़ पहुँचा सकता है, तकलीफ़ पहुँचा दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये सब मेरे दुश्मन हैं, सब मेरे लिए बाइस नुकसान हैं, इल्ला रब्बुल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन, अगर तुम्हारे बड़ों में से कोई रब्बुल आलमीन की इबादत करता था तो हाँ उसको मैं भी मानता हूँ, बुतों में से किसी को मैं नहीं मानता। रब्बुल आलमीन कौन है? तुम्हारे बुतों को देखो, मेरे रब्बुल आलमीन को देखो, दोनों में मुकाबला देखो, मेरा रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, वो अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया और पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि फ़यहदीनी, फ़हुवा यहदीनी, या था यानी या को हज़फ़ कर दिया, फ़हुवा यहदीन, वही अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, मुझे सही रास्ता भी बतलाता है, आखिरत के लिए हिदायत के भी इंतज़ाम फरमाए कि अच्छा देखो अल्लाह को राज़ी करने का ये तरीक़ा, वो वाली हिदायत भी कुरान के ज़रिए, अम्बिया के ज़रिए, वही के ज़रिए से, वो वाली हिदायत भी, और दुनिया की चीज़ों में भी अल्लाह ताला ने हिदायत के इंतज़ाम फरमाए, जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, भूख लगती है, तो वो बता देता है कि मुझे भूख लगी है। जब उसको कोई तकलीफ़ होती है तो बता देता है कि मुझे तकलीफ़ है, हालांकि बोलने नहीं आता और माँ समझ जाती है। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, चाहे इंसान में हो या गैर इंसान में हो। गैर इंसानों में तो और ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको समझदारी दी होती है। उसकी वजह भी बज़ाहिर ये होगी कि गैर इंसान में जो मालूमात होती हैं वो महदूद होती हैं, उनको बस इतनी चीज़ें सीखनी हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको सिखा दिया जाता है। लिखने पढ़ने का तो उनमें दस्तूर है नहीं। और इंसानों में चूँकि इल्म की कोई हद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल जब पैदा किया, अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, दुनिया में इंसान आता है कुछ नहीं जानता। शुरू में जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बस बकदर ज़रूरत अल्लाह ताला उस बच्चे को सिखा देते हैं। बड़ा होकर ख़ुद उसको सीखना है, ख़ुद इल्म हासिल करना है। कैसे? बचपन में इंसान बड़ों को देखकर सीखता है, और उसके बाद मज़ीद पढ़कर, मुताला करके, सुनकर बातें सीखता है। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, व अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया और पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो मुझे रास्ता बतलाता है। आखिरत में अल्लाह की रज़ा का भी और दुनिया में किस तरह जीना है उसका भी, दोनों रास्ते अल्लाह ने बताए और बताता रहता है। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीनी, और वो अल्लाह जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है। यानी छोटी छोटी ज़रूरतें भी अल्लाह से मुतअल्लिक़ हैं, सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं। आम तौर पे हम खाना पीना तो आम काम समझते हैं ना, कि रोज़ाना का है, रोज़ाना की चीज़ है, रोज़ाना इंसान खाता पीता, उसमें भी अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। वही अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। कितने हैं जो बेचारे खा पी नहीं सकते, खाना मौजूद होने के बावजूद नहीं खा पी सकते, और कितने हैं जो खा पी सकते हैं लेकिन मौजूद नहीं है। युत्इमुनी व यस्कीन, खिलाना पिलाना वो भी अल्लाह की तरफ से है। वल्लज़ी वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह ताला ही शिफा देता है। ये मुख्तलिफ़ अफ़ाल क्यों बयान किए जा रहे हैं? कि मेरे पैदा होने से पहले भी अल्लाह का मुझ पर करम था कि उसने मुझे पैदाइश के वक्त मुझे जो कुछ बनाना था, जिस तरह बनाना था, बनाया और मुझे पैदा फरमाया। उसके बाद जब मैं ना समझता, मुझे रास्ता बताया कि करना क्या है। उसके बाद जब मुझे खाने पीने की जब ज़रूरतें पेश आती हैं, तो खिलाना पिलाना वो भी अल्लाह ताला से मुतालिक है। और ये तो छोटे काम समझे जाते हैं, और बड़ा काम समझा जाता है बीमारी से शिफा। इंसान उसके लिए डॉक्टरों को तलाश करता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, मरीज तुफा हुआ यशफीन। तो बड़े काम भी अल्लाह ताला, छोटे काम भी जो हम छोटा बड़ा समझते हैं, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं। और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूँ तो वही शिफा देता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन बीमारी की नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं फरमाई। मैं बीमार होता हूँ जब वो बीमार करता है, नहीं। अदब सिखाया कि जो चीज़ आम तौर पे बुरी समझी जाती है, उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ न की जाए। जब अल्लाह मुझे बीमार करता है तो वो शिफा भी देता है, नहीं, बीमार करता है अल्लाह ताला, हो सकता है सुनने वालों को एक बुरी चीज़ महसूस हो, अल्लाह की तरफ ऐसी चीज़ की नस्बत न की जाए जो ज़ाहिरन बुरी लगती है। हाँ, इस तरह कह सकते हैं कि देखो, बीमारी अल्लाह ताला ही के कब्ज़े में है, शिफा अल्लाह के कब्ज़े में, बात सही है, लेकिन एक अदब सिखाया कि आम बोल चाल में मरीज़ तो फ़हुवा यशफ़ीन, अमरज़नी नहीं फरमाया, मरीज़ तो फरमाया। जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा अल्लाह ताला देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, गोया पैदा होने से पहले और पैदा होने के वक्त, ख़लक़नी फ़हुवा यहदीन, दरमियान का ज़माना, युत्इमुनी व यस्कीन इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, ये दरमियान का ज़माना हो गया, छोटे बड़े काम सब इसमें आ गए। और फिर आइंदा, युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही अल्लाह है जो मुझे मौत देगा, फिर मुझे दोबारा ज़िंदा करेगा। वल्लज़ी अत्मऊ अन यग़फ़िर ली ख़ती'अती यौमद्दीन, ये तो मौत के वक्त हुआ, फिर मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करना, और फिर जब क़्यामत क़ायम होगी फिर अल्लाह ताला की ज़रूरत, हर वक्त अल्लाह की ज़रूरत। बुत तो तुम्हारे अभी भी कुछ नहीं करते, आइंदा भी कुछ नहीं करते, आइंदा भी दोज़ख़ में गिरने वाले हैं, और मेरा खुदा ये है। वल्लज़ी अत्मऊ, और वो अल्लाह जिसके बारे में मुझे उम्मीद है, जिससे मुझे ये उम्मीद है कि मेरे गुनाहों को बख्श देगा बदले के दिन, क़्यामत के दिन। ये अल्लाह ताला की सिफात बयान फरमाई, ये बताने के लिए कि तुम्हारे खुदाओं को देखो और मेरे रब को देखो, क्या मुकाबला है। तुम्हारे खुदाओं को तुम अपने हाथ से बनाते हो, मेरे खुदा ने मुझे पैदा किया है। बहरहाल जो फ़र्क है बिल्कुल ज़ाहिर है। अब आगे अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि ठीक है, मैंने कौम के सामने ये बातें तो बयान कर दी, लेकिन ये अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और अब तक के लिए ये दुआ हमारे लिए कुरान में इतनी अहम दुआ थी कि कुरान ने यह दुआ हमें सिखाई कि तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते थे, तुम भी ये दुआ मांगो। क्या दुआ है? रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आगे भी है, इतना हिस्सा भी बहुत अहम है। बच्चों को अगर ये मैं दुआ सिखा दें, रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, कोई तो वजह होगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी सारी दुआएं ज़िंदगी भर में उन्होंने मांगी होंगी, रातों रातों में रात रात भर दुआ मांगते रहते होंगे, कैसे कैसे मौके पर क्या दुआ मांगी होगी। इस दुआ को बाज़ मखसूस दुआएं अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआएं कुरान के ज़रिए से हम तक पहुँचाएँ, तो कोई वजह होगी। बहरहाल इस दुआ में बहुत जामियाइत है। रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, हुक्म क्या है? अब उसका मफहूम समझ कर हम दुआ मांगेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे अता फरमा हिकमत। हुक्म हिकमत के माने में आता है। इल्म से ऊपर वाला दर्जा हिकमत। हमने कोई चीज़ पढ़ ली, फ़िक़ा हदीस तफसीर पढ़ लिया, पढ़कर उसको अच्छी तरह, जैसा होता है ना कि एक शख्स जब पढ़ता है और अच्छी तरह उसको जज्ब कर लेता है, अच्छा इसको इस तरीके से इस पर अमल करना है, ये उसकी अमली सूरत है, और उसको यानी उसकी पूरी समझदारी हासिल हो जाती है, जिसको बसीरत कहते हैं। इल्म होना अलग बात है, इल्म को किस तरह अमली तौर पर इख्तियार करना है, कहाँ उसको इस्तेमाल में लाना है, किस मौके पर कौन सी बात कहनी है, ये सब यानी इल्म से ऊपर वाला दर्जा है जिसे हिकमत कहा जाता है। समझदारी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन हिकमत एक बहुत इसमें अल्लाह ताला ने यानी जो लफ्ज़ है हिकमत का लफ्ज़ जो है, ये एक इसमें इंसान की कोशिश को भी दखल है और मिन जानिबिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी आता को दखल है। इल्म इंसान मालूमात बहुत से होते हैं जो किताबें हिफ्ज़ भी कर लेते हैं, याद हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इस मौके पर क्या बोलना है, इसकी अमली शक्ल क्या होगी, किस वक्त किसी को जवाब देना है तो कौन से किस तरीके से जवाब देना है। रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ए परवरदिगार, मुझे इल्म का आला दर्जा यानी हिकमत अता फरमा। ये तो इल्मी कुव्वत हो गई, और अमली तौर पर अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। नेक लोगों में इंसान कैसे शामिल होगा? अमल के ज़रिए। तो इल्म में भी कमाल हो, अमल में भी कमाल हो, यही तो इंसान को चाहिए। इल्म और अमल, और इल्म में अमल में कमाल होगा तो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत भी होगी। ज़ाहिर असल चीज़ तो उसके बाद वाला नतीजा है अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत। उस तक पहुँचने के लिए दो चीज़ें हैं, इल्म में कमाल और अमल में कमाल। हम इल्म हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम ये तफसीर और हदीस पढ़ने पढ़ाने के मशगले में लगे हुए हैं, तो ये इल्म है। गोया कि इल्म हासिल करने के ज़राए हमने इसबाब इख्तियार कर लिए, जो ज़राए और इसबाब इख्तियार कर लिए, अमली तौर पर हम अपने अमाल को भी दुरुस्त कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अच्छा ये करना चाहिए, इस वक्त ये करना चाहिए, इस वक्त के फ़राइज़ का ये हैं, सुन्नतें ये हैं, उसका अहतमाम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि या अल्लाह ये कोशिश है, मज़ीद हम कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह, और या अल्लाह अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, नेक लोगों में हमें शामिल फरमा दें, नेक लोगों की जमात में हम भी शामिल हो जाएं। रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। वो जान ली, अब अगर वाकई बच्चों को ये चीज़ सिखा दी जाए, सुन्नत होने के लिहाज से चाहे नहीं, लेकिन हर नमाज के बाद दूसरी तस्बीहात पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, ये दुआ मांग लिया करें। नमाज़े दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद रब्बी हबली हुक्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन अगर पढ़ लिया, तो ज़ाहिर है नमाज के बाद तो कबूलियत दुआ का वक्त है। ज़िंदगी भर इंसान मांगता रहेगा, कब कबूल नहीं होगी? अल्लाह ताला इल्म में अमल में दोनों में इंशाअल्लाह पुख्तगी अता फरमा देंगे। रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। दुआ तो और भी चल रही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन ये इसका अहम हिस्सा है। जहन में आ रही है बात तो बता देता हूँ। मुझे याद है जब मैं इंग्लैंड जाने वाला था पढ़ने के लिए, तकरीबन 12 साल की उम्र होगी, 11-12 साल की कुछ उम्र थी जब वहाँ जाना था। तो मुझे याद नहीं है वैसे नहीं, लेकिन कि क्या वाक़या पेश आया था क्या था, लेकिन जैसे होता है कि अच्छे जाते हुए माँ बेटे को कुछ कोई बात कह देती है, तो उन बातों में एक बात ख़ास तौर पर वालिदा ने एक बात फरमाई थी कि देखो, और नमाज के बाद दुआ मांग लिया करो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा मांग लिया करो। पता नहीं कैसी वो बात कही होगी, दिल से कही थी क्या था, बहरहाल वो ऐसी याद रह गई कि बस नमाज के बाद जैसे इंसान की आदत होती है तस्बीहात पढ़ने की, तो तस्बीहात के बाद एक गोया के, हालांकि मुझे मालूम है कि कोई सुन्नत नहीं है नमाज के बाद ये दुआ ख़ास तौर पर मांगना, लेकिन बस उसकी एक ऐसी आदत हो गई कि जब तस्बीहात पूरी करते ही फ़ौरन रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा नाफ़िया 3 मरतबा वालिदा ने कहा था, तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह याद है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे यानी एक जैसे नमाज के बाद की तस्बीहात का एक हिस्सा बन गया है, वो भी कुरान की दुआ है। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है उसका, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप मांगिए ये दुआ। इल्म जब सही हो इंसान का तो अमल भी, उस अमल की भी तौफीक, इल्म नाफ़े वही होता है कि उसके साथ अमल भी हो, वरना तो इल्म इल्म नाफ़े है ही नहीं। तो इसीलिए मैं मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हम भी आगे ये सिलसिला जारी रखें कि अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, ये दुआ, कि ये दुआ हो रब्बी ज़िदनी इल्मा हो, या ये रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन हो, दोनों में नतीजा दोनों का एक ही है कि इल्म और अमल में इंसान को पुख्तगी हासिल हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से जब हम दुआ करते रहें तो अल्लाह ताला तौफीक भी दे देंगे और इंशाअल्लाह कबूल भी हो जाएगी। वजअल्ली लिसान सिदक़िन फिल आखिरीन, ये पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तज़किरा फरमाया, अल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीन, और आज हमारे लिए एक अहम सबक है कि हमारे यहीं से दो तलबा थे जिन्होंने पढ़ा था माशाअल्लाह, पढ़ के जाके वो दीनी खिदमत में भी लगे हुए थे, उनके वालिद कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आज ही तकरीबन 12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब इत्तला मिली कि उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जाने वालों के अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए, हर तरह की आफ़ियत अल्लाह ताला उनके साथ आफ़ियत का मामला फरमाए, और जो पीछे हैं बेचारे अल्लाह ताला पसमानगान को सब्र जमील भी अता फरमाए, हर तरह की उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआ में तज़किरा चल रहा है, अल्लाह ताला इस दुआ के साथ हमारी इस दुआ को भी कबूल फरमा लें। वजअल्ली लिसान सिदक़िन फिल आखिरीन, वजअल ली लिसान सिदक़िन फिल आखिरीन, और मेरे लिए लिसान सिदक़िन, लिसान सिदक़िन लफ्ज़ी तर्जुमा अगर हम देखें, लिसान ज़ुबान को कहते हैं, बोल के माना में आता है, सिदक सच्चाई, इसके माना है कि अच्छी अच्छा तज़किरा, अच्छा बोल। वजअल ली लिसान सिदक़िन फिल आखिरीन, ए अल्लाह मेरा अच्छा तज़किरा बाकी रखना आइंदा आने वालों में। अजीब दुआ है, कोई इसको ये भी कह सकता है कि ये तो अच्छा अपने शोहरत और अपनी तारीफ़ की दुआ मांग रहे हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा समझें। बास दुआएं वो होती हैं जिससे नियत में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं कि इल्म, अब इल्म में कोई दुआ इसलिए भी तो मांग सकता है कि इल्म में पुख्तगी इसलिए हो कि लोग मुझे बड़ा आलिम और अल्लामा कहें, लेकिन ज़ाहिर है पैगम्बर की दुआ है तो इसलिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि ताकि इल्म सही हो तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला को राज़ी करने न करने के आमाल पहचान सकें, ख़ुद अमल करके सालेहीन में शामिल हों, और सिर्फ इतना ही नहीं कि ख़ुद किया और ख़ुद सीखा और अमल किया, बल्कि दूसरों को पहुंचाया, और दूसरों को पहुंचाने में फ़ायदा कब होता है, जब दूसरे हमारी बात मानते हों और हमें काबिल तकलीद समझते हों, काबिल इख्तिदा समझते हों। तो وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, دوسرے میری تعریف کریں یعنی میرے بارے میں اچھا تذکرہ کریں گے تو میری باتوں پر اعتماد کریں گے اور میری باتوں پر عمل کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک بڑی جماعت لوگوں کی ہوگی جو میری جب تعریف کریں گے تو میری باتوں پر اعتماد کریں گے, اس پر عمل کریں گے, تو آخرت میں میرے میزان عمل میں تمام ان لوگوں کا عمل آ جائے گا جنہوں نے میرے طریقے پر عمل کیا. اب ایک شخص کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا, اس کی باتوں کو کوئی نہ لکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ یاد کرتا ہے, وہ بیچارہ اپنے طور سے اکیلا باتیں کرتا رہتا ہے, اس نے بات کر لی عمل کر لیا چلا گیا, اس کا حساب کتاب بند ہو گیا, اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک وہ ہے جس کو لوگ بہت مانتے ہیں. ہمارے اگر آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں ایسے مشائخ ہیں جنہوں نے بہت کچھ دینی خدمات کیں لیکن ان کی خدمات کو کسی نے محفوظ نہیں کیا, وہ دفن ہو گئے, ان کے ساتھ علم دفن ہو گیا. کتنے ہیں جن کی ایک ایک بات لکھی جاتی ہے, ایک ایک بات آگے پہنچائی جاتی ہے. فرق ہے, ظاہر ہے کہ جن کی ہر بات لکھی جاتی ہے ان کو یہ بھی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہیں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے, لیکن اتنے سارے لوگ دنیا بھر میں ابھی عمل کر رہے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد جو لوگ عمل کرتے رہیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ ہے وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. دوسروں میں بھی میرا اچھا تذکرہ باقی رہے تاکہ لوگ میری باتوں کو قابل اقتداء سمجھیں اور ان باتوں پر عمل کریں, میرے لیے باعث اجر بن جائیں. وجعلنی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہم دیکھ لیں اور دوسری طرف لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ لیں. کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اب ابراہیم علیہ السلام مثلا چلو ایک ہی زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کتنی بڑی تعداد میں, اب تک بھی ہم ان کو اپنے والد کی جگہ, جس کا تذکرہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر قرار دیتے اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اسی زمانے کے لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پیغمبر ہیں, بڑے اونچے مقام کے ہیں, کوئی صحابی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن ان کے ماننے والے لوگوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے قرب کے درجات بھی بڑھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو ہدایت ملی ایک شخص کے ذریعے. ایک اور دعا کی درخواست آئی ہے, کسی کے فیملی ممبر کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں میں اچھا تذکرہ باقی رہے, لوگ برائی نہ کریں, اچھائی سے تذکرہ کریں اور میری باتوں کو میرے قولوں میرے اعمال کو قابل عمل سمجھیں اور ان کو یعنی اس پر عمل کریں میرے طریقوں پر تاکہ میرے لیے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے. اچھی دعا ہے. شہرت کے لیے, لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے, دنیاوی وجاہت کے لیے, دنیاوی اعزاز کے لیے پھر کوئی اچھی دعا نہیں ہے. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, وہی بات علم میں بھی آتی ہے, وہی بات یہاں بھی آتی ہے. وجعلنی من ورثت جنت النعیم, اور اے اللہ تو مجھے جنت النعیم کے مستحقین میں بنا دے. ورثہ لینے والے, حاصل کرنے والے, جنت النعیم حاصل کرنے والوں میں, اس کے مستحقین میں مجھے بنا دے. وجعلنی من ورثت جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, اور اے پروردگار میرے والد کی بھی مغفرت فرما دے اس لیے کہ وہ گمراہوں میں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ والد کی مغفرت فرما دیں, اس بنا پر کہ ایمان کی توفیق دے کر, ظاہر ہے کہ ایمان کی توفیق دے دیں, ایمان میں داخل ہو جائیں اور مغفرت فرما دیں کہ یا اللہ قیامت کے دن سب کچھ اگر ملتا ہے لیکن والد کو ہم دیکھیں کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کہاں سکون ملے گا. تو اغفر لی ابی انہ کان من الضالین, اب ابھی سے مراد وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کون مراد ہے, ظاہراً تو اصل والد مراد ہیں لیکن بعضوں کے لحاظ سے ان کے چچا جنہوں نے پرورش کی تھی, آذر والد ہیں یا چچا ہیں, وہ جو اختلاف ہے اپنی جگہ پر, ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے ہفتے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, اور میرے والد کی مغفرت فرما, بلا شبہ وہ گمراہوں میں ہیں. واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني. یہ جو دعا ہم پڑھ ہی رہے ہیں یہ آیت نمبر 83 جو تھی 83 رب حب لی حکم والحقنی بالصالحین اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا اور باقی تو یہ دعا خیر ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل ہی رہی ہے واغفر لی ابی انہو کان من الضالین. خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آئے کہ دیکھو تمہارے والد چونکہ حالت کفر میں ہیں اور حالت کفر ہی میں ان کا انتقال ہے اس وجہ سے اب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی. قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے یہاں تو مختصر ہے دوسری جگہوں پر اس کا تذکرہ آتا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ. ابراہیم علیہ السلام نے والد کے مغفرت کی دعا جو مانگی تھی وہ تو صرف اس لیے کہ ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. فلما تبین له انه عدو للہ, جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ حالت کفر میں انتقال کر گئے ہیں تو پھر مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا ان کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, اور قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک, مگر یہ بات کبھی اس پر عمل نہ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. اس طرح کی بات نہیں, غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کا وعدہ بھی نہ کرو, مغفرت کی دعا بھی نہ کرو, ہاں ہدایت کی دعا کرو وہ ٹھیک ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون, ولا تخزنی یوم یبعثون, اور مجھے رسوا نہ کرنا, ولا تخزنی مجھے رسوا نہ کرنا جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, ولا تخزنی مجھے رسوا نہ کرنا جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, قیامت کے دن بھی کہیں مجھے کوئی رسوائی کا سامنا نہ ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس روز نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے. دنیا میں انسان کو ظاہر کے اعتبار سے امیدیں ہوتی ہیں مال سے اور امیدیں ہوتی ہیں بیٹوں سے, یہ دنیاوی سوچ کے لحاظ سے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں کس سے, مشرکین سے, تو مشرکین سے بات کرتے ہوئے ان کے لحاظ سے بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری سوچ یہ ہے کہ مال تمہارے نفع کی چیز ہے, بیٹے نفع کی چیز ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا دیکھو ابراہیم علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹیوں میں تو کوئی نفع نہیں ہے صرف بیٹوں میں نفع ہے, تو قیامت کے دن بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے. یہ ان کی سوچ کے لحاظ سے بات فرما رہے ہیں. جس روز لا ينفع مال ولا بنون, جس روز کسی کو کوئی مال نفع نہ دے گا, کسی کو اس کی نرینا اولاد, بنون ایک ہوتا ہے بنات بیٹیاں, بنون بیٹے, اور نہ بیٹے نفع دیں گے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیسے, پیسے ہیں تو زندگی اچھی, پیسے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, اور پیسوں میں اپنا مال یا پھر بیٹے ہیں وہ کمائیں گے تو اچھا اس کا بزنس ہے, اس کا بزنس ہے, سب کما رہے ہیں تو مل کر کما رہے ہیں, اچھا کمانے میں اور نفع ہوگا. یہ ہے بیٹوں کا جو انسان کی عام سوچ ہوتی ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے مال جنی اگر ویسے ہی دیکھیں, عام تجربے کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ یہ تو دنیا دار لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے کمانے کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ مال اور بیٹے یہ بنیادی چیزیں ہیں, لیکن ہے تو غلط. جب انسان پریشان ہوتا ہے, کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں عبرت کے, پریشانی کا وقت آتا ہے, بیٹے تو دور, کوئی ادھر کوئی ادھر, کسی نے کوئی ساتھ دیا کسی نے نہیں دیا, اور بہت سی مرتبہ بیٹیاں انسان کے لیے سہارا بن جاتی ہیں. تو بہرحال یہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے نہیں, یہ تو آپ ابراہیم علیہ السلام غیر مسلموں سے بات کر رہے ہیں تو ان کو ان کی سوچ کے لحاظ سے سمجھا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو مال کوئی فائدے کی چیز ہے, بیٹے کے فائدے کی چیز ہے, قیامت کے دن یہ کچھ کام نہیں آئے گا. ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم, الا جنہوں نے عربی کچھ پڑھی ہے جنہوں نے کچھ عربی پڑھی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے استثناء متصل ہوتا ہے اور ایک استثناء منقطع ہوتا ہے. جنہوں نے پڑھی ہے ان کو تو شاید بات سمجھ آ گئی, لیکن پھر بھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ مستصل کیا ہے, منقطع کیا ہے. استثناء متصل یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ دیکھو فلانی جگہ کے سب لوگوں, مثلا ہم مثال کے طور پر کسی مدرسے کی بات کر لیں, کسی کلاس کی بات کر لیں, یا کسی علاقے کی بات کر لیں کہ اس علاقے کے سب لوگ میرے پاس آئے تھے, بس فلانا نہیں آیا تھا, وہ وہیں رہتا ہے وہ نہیں آیا تھا. تو یہ استثناء متصل ہوگا کہ انہی میں ایک شخص تھا جو نہیں آیا, باقی سب آ گئے. یہ استثناء متصل کہلاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے استثناء منقطع, کہ بفلو کے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ سب آئے تھے لیکن وہ نیوک والا نہیں آیا تھا, تو ظاہر ہے وہ نیوک والا پہلے بفلو میں شامل نہیں ہے. یہ استثناء منقطع کہلاتا ہے. یہ صرف مثال دے رہا تھا. اب یہاں آیت پہ ہم آیت کو سمجھتے ہیں اس کے اعتبار سے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس روز مال کسی کو نفع نہیں دے گا, بیٹے کسی کو نفع نہیں دیں گے, ہاں لیکن جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر جائے گا تو اس کو اس کا پاک دل نفع دے گا. ظاہر ہے کہ پاک دل نہ مال ہے نہ بیٹے ہیں, تو نہ مال میں شامل ہے نہ بیٹوں میں شامل ہے, تو استثناء کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. تو مال اور بیٹے کام نہیں دیں گے, ہاں کام آنے والی چیز کیا ہے؟ صاف دل اللہ کے پاس لے کر انسان جائے. کیا چیز سے صاف ہو, کیا چیز سے پاک ہو؟ نمبر ایک, شرک سے پاک ہو. شرک سے پاک ہوگا تو ہمیشہ والی جو دوزخ ہے اس سے تو انسان بچ جائے گا. کفر و شرک سے اگر انسان پاک ہو گیا تو کفر و شرک سے دل کو پاک کر لیا تو گویا کہ ہمیشہ اور ابدی دوزخ سے تو بچ گیا. پھر اگر دل میں کبر حسد ان کو بھی پاک کر لیا, دل میں آپس میں عداوتیں ہیں, بغض ہے, دنیا کی محبت ہے, ان سے پاک کر لیا, پھر دل کو غیر اللہ سے پاک کر لیا, جتنے درجات میں ترقی کرتا رہے گا اتنی آخرت میں کامیابی میں ترقی ہوتی رہے گی. یہ قلب سلیم کے درجات ہیں. تو سلیم من الشرک, شرک سے پاک ہو, اور سلیم عن الرذائل, گندگیوں سے, کبر ہے, حسد ہے, اور دنیا کی محبت ہے, شہرت کی محبت ہے, ان چیزوں سے دل پاک ہو. جیسی جیسی پاکی کے درجات ہوں گے ایسی آخرت میں نجات اور ترقی کے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے درجات ہوں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. بہرحال یہ میں نے بتایا کہ استثناء منقطع ہے, ایک معنی. دوسرے بھی معنی ہے استثناء متصل, جس کے معنی کیا ہوں گے اب ہم تفسیر اس طرح کریں گے, آیتوں کا مفہوم یہ سمجھیں گے کہ جس روز کسی کو بھی مال نفع نہیں دے گا, کسی کو اس کے بیٹے نفع نہیں دیں گے, مگر اس شخص کو نفع دیں گے جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر, پاک دل لے کر آئے گا. یعنی گویا کوئی غیر مسلم آخرت میں اگر آتا ہے تو اس کا مال, اس کے بیٹے اس کے لیے کوئی نفع کی چیز نہیں ہے, لیکن کوئی مسلمان ہے قلب سلیم لے کر آیا, تو شرک سے اور کفر سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس آیا, تو اس کا مال اور اس کے بیٹے اس کو آخرت میں نفع دیں گے. وہ کیسے نفع دیں گے؟ بیٹوں کو نیک بنایا تھا تو بیٹوں کو نیک بنایا, اس کو بھی کام آ رہا ہے. بیٹوں نے دعائیں کی, ایصال ثواب کیا, والدین کو کام آ رہا ہے. بلکہ نہیں بھی کیا, ایک عورت ہے, اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا, یہ بچہ قیامت کے دن اس ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا, دوزخ سے بچائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اگر کفر و شرک سے پاک ہے تو اولاد انسان کے لیے آخرت میں نفع کا ذریعہ ہے. دونوں طرف سے ہے, اولاد بھی نفع دے گی, اور بڑے بھی, گویا کہ چھوٹے بھی بڑوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, بڑے بھی چھوٹوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ایک بات بعضوں نے بڑی اچھی کہی کہ اولاد کو اگر دنیا پڑھائی, ڈاکٹر بنایا, بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں, لائر بنایا, پتہ نہیں کیا کیا بنایا, اور وہ دین پر نہیں رہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے. کہیں کوئی مجھ سے مطالبہ نہ کر لے کہ اچھا زیادہ میں نے تمہیں اس دن, تم نے مجھے یہ گالی دی تھی, اچھا اتنا ثواب دے دو, تم نے مجھے تکلیف دی تھی یہ دے دو, یا تمہارا مجھ پر حق ہے دیکھو مجھے اتنا ثواب دے دو, کوئی مانگ نہ لے اس لیے دور بھاگیں گے. اولاد کو قرآن سے جوڑ دو, اولاد کو قرآن سے جوڑ دو. تلاش کریں گے میرے والد کہاں ہے, میرے والدہ کہاں ہے, ان کے سر پر تاج پہنانا ہے, ان کے سر پر اعزاز کا تاج پہنانا ہے, تلاش کر کے لایا جائے گا. کیا فرق ہے, قرآن سے جوڑ دیا تو وہ تلاش کریں گے کہ والدین کو سر پر تاج پہنانا ہے. کون سا تاج؟ وہ تاج جس کی روشنی, جس کی نورانیت سورج کی نورانیت سے زیادہ ہوگی. اور اگر دیندار نہیں بنایا اولاد کو کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ان کا شوق پورا کر لینے دو, شوق پورا کر لینے دو, تو پھر قیامت کے دن وہ والدین سے دور بھاگیں گے, والدین سے دور بھاگیں گے, اور والدین ان سے دور بھاگیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو مستثنا استثناء متصل اور منقطع دونوں کا ترجمہ پھر میں کر دیتا ہوں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, استثناء منقطع کا ترجمہ ہوگا جس روز مال کسی کو نفع نہ دے گا, بیٹے کسی کو نفع نہ دیں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں بس جس روز کسی کو اس کا مال نفع نہ دے گا, بیٹے نفع نہ دیں گے, مگر جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا. تو یعنی کہا عام طور سے اللہ جب استثناء منقطع ہوتا ہے تو لیکن کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تو جس روز کسی کو اس کا مال نفع نہ دے گا اور کسی کو اس کے بیٹے نفع نہ دیں گے, لیکن جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا تو وہ صاف دل اس کو نفع دے گا. ظاہر ہے کہ صاف دل مال اور بیٹوں میں شامل نہیں, استثناء منقطع ہو گیا. دوسرا ترجمہ استثناء متصل کا کہ جس روز کسی کو اس کا مال نفع نہ دے گا, اس کے بیٹے نفع نہ دیں گے, مگر اس شخص کو نفع دے گے, اس شخص کو مال اور بیٹے نفع دیں گے جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے مال کو اچھے مصارف میں ہم خرچ کریں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آئے. یہی ہے کہ مال کام آئے گا اگر دل صاف ہے تو انسان مال جو کار خیر میں استعمال کیا, بلکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں استعمال کیا, زکوٰۃ کے میں جو مال ادا کیا, وہ تمام مال آخرت میں ذخیرہ بن کر رفع درجات کا ذریعہ, مغفرت کا ذریعہ بنے گا. بیٹے اولاد جتنی بھی ہے, نرینہ اولاد ہو یا یعنی لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, تمام کے تمام آخرت میں انسان کے لیے باعث اجر بنیں گے اگر ان کو نیک بنایا, اور ظاہر قلب سلیم ہوگا, انسان صحیح سوچ صحیح سمجھ رکھے گا, اپنے آپ کو صحیح رکھے گا, اولاد کو دیندار بنایا, تو یہ اولاد انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. اگر بچپن میں اولاد کا انتقال ہو گیا تب بھی نجات کا ذریعہ, چاہے ان کو دیندار نہیں بنایا بلکہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا بچوں کا, تب بھی وہ آخرت میں والدین کو دوزخ سے چھڑانے کی کوشش کریں گے اور جنت میں لے جائیں گے. احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آتی ہیں, بڑی اچھی روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں. ایک بچہ آئے گا, مختلف روایات ہیں, ایک روایت میں کہ ایک بچہ جو بچپن میں مر گیا تھا چاہے ماں کے پیٹ ہی میں یا پیدا ہونے کے بعد, وہ قیامت کے روز آئے گا اور فرشتوں سے جھگڑا کرے گا, نہیں نہیں یہ میرے والد, ان کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے کہیں گے کہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے, نہیں نہیں دوزخ میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ یہ بچہ جھگڑ رہا ہے, کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے, ایوہ السخت المراغم ربہ, اے بچے جو اپنے رب سے جھگڑ رہے ہو بحث کر رہے ہو, لے جاؤ اپنے والدین کو جنت میں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, ظاہر ہے جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بہرحال ہمارے لیے سبق ہے, دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ کفر و شرک سے ہم پاک کریں, تو باقی رذائل سے بھی پاک کریں. صرف یہ خاندانی جو چیزیں ہیں ان کو نہ دیکھیں, وجدنا آباءنا کذلک یفعلون کو اب چھوڑیں, اب ہم دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ دیکھیں کہ ہمیں دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کون سا عمل زیادہ بہتر ہے اس کو کریں, تو ہمارا قلب سلیم بنے گا. دل کو ہم نے اپنی مرضی پر چلنے کی بجائے شریعت کی مرضی کے تابع کر لیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اس روز جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی, وہ جنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے, اور دوزخ گمراہوں کے سامنے, گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی, وہ دوزخ کو دیکھ کر گھبرائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं अयनमा कुंतुम ताबुदून, कहाँ हैं वो माबूद वो बुत जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर, कोई कब्र की इबादत, कोई सूरज की इबादत, कोई बुतों की इबादत, कहाँ हैं वो माबूद जिनकी तुम इबादत करते थे मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़कर। हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हें बचा सकते हैं, औ यंतसिरून, या खुद अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को नहीं चलो अपने आप को बचा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। फकुब की वूफी हाहमगावून, फकुब की वूफी हाहमगावून, ऊंधे मुंह डाल दिया जाएगा दोजख में, कुब की वो ऊंधे मुंह, मुंह के बल गिराना। फकुब की वो फीहा हमगावून, ऊंधे मुंह डाल दिया जाएगा दोजख में उनको भी और गुमराहों को भी, वो जुनूद इबलीस और इबलीस के लश्कर को, अजमाउन सब के सब, इबलीस का लश्कर, इबलीस उसकी जुर्रियत शयातीन, उसके मानने वाले, उसके ताबेदार फरमाबरदार सब, फकुब की वो फीहा हमगावून व जुनूद इबलीस अजमाउन, अब दोजख में दोजखी पहुँच गए, अब क्या होगा। قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين, دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد آپس میں بات چیت کریں گے, جھگڑا کریں گے, بحث کریں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون, یہ دوزخی دوزخ میں ہوں گے, وهم فيها اس حال میں کہ دوزخ میں ہوں گے, آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ کہیں گے تالله ان كنا لفي ضلال مبين, وہ اپنے معبودوں کو جن کو معبود بنائے رکھا تھا بت وغیرہ ان کو دوزخ میں دیکھ کر یہ کہیں گے کہ تاللہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ان کنا لفی ضلال مبین, ان سب نے پڑھا ہوگا بہت سنے ان جو تاکید کے لیے آتا ہے ان ان, لیکن جب ان اور ان ہو یا ان ہو, جب اس کے بعد کوئی فعل آتا ہے جیسے کانا بھی فعل میں آ جاتا ہے نا, چاہے فعل ناقص کہلاتا ہے, تو یہ جب بھی ان اور ان فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کو تشدید اس کی ختم کر دی جاتی ہے اور ان پڑھا جاتا ہے, ان یا ان پڑھا جائے گا۔ تو ان کنا لفی ضلال مبین, ان یعنی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, تو اللہ کی قسم پہلے تاکید کی, ان دوسری تاکید کی, کنا تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین, لام پھر تاکید آ گیا, بل اس میں اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی بت پرستی کر رہے ہو, قیامت کے دن یہ لوگ اس طرح کہیں گے, مشرکین یہ بات کہیں گے, ابھی سے سمجھ لو۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین, جب تم بتوں کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے, کتنے بڑے گمراہ تھے, پتھروں سے بنا کر کہتے ہیں رب العالمین کے برابر ہو گئے, بالکل اہل مکہ والی بات۔ اہل مکہ یہی کرتے تھے کہ اللہ ہے, رب العالمین ہے, وہ سب کچھ ہے, لیکن یہ بت بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, برابر قرار دیتے ہیں۔ وما ضلنا الا المجرمون, اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے۔ کون مجرم؟ ہمارے بڑے۔ وجدنا ابانا, اپنے بڑوں کو دیکھا, دوسروں کو دیکھا اور اس پر عمل کرتے رہے, اب وہ قیامت کے دن انہی کو گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن اس وقت یہ کہنے سے نجات نہیں ہو جائے گی۔ دنیا میں انسان صحیح غلط کی پہچان کی کوشش کر لے, آخرت میں یہ کہہ دینا کہ ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا نجات کے لیے نہیں کافی۔ وما اضلنا الا المجرمون, اس لیے قیامت کے دن وہ پھر یہ کیا کہیں گے, فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم۔ فما لنا من شافعین, اب وہ افسوس کرتے ہوئے ندامت اور افسوس کے طور پر قیامت کے دن کہیں گے, اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ سفارش کرے گا تو چلو عذاب میں تخفیف ہو جائے, دوزخ سے شاید نکال دیا جائے, لیکن کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارے لیے سفارش کرے۔ جن کو ہم خدا مانتے تھے وہ خود ہمارے ساتھ دوزخ میں ہیں, سفارش کون کرے گا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, سفارشی نہیں ہے تو کم از کم کوئی تسلی تو دے دے, اچھا چلو کوئی بات نہیں, ذرا سا کوئی تسلی کے جملہ تو کہہ دے۔ ایک ہوتا ہے نا, کوئی بیمار ہے تو بیمار کے پاس یا تو کوئی معالج ہے, اس کا خیال رکھ رہا ہے, یا کم از کم کوئی ہے جو گھر کا کوئی فرد ہے, اس کو تسلی دے رہا ہے, دیکھو مجھے آتا نہیں کہ علاج کیا کروں, کیا کرنا ہے, چلو یعنی کم از کم ساتھ ہے, اس کو انسیت رہتی ہے۔ آج کل کی بیماری میں لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ جب ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے تو کسی کو عیادت کی اجازت نہیں ہے, کوئی صدیق حمیم، کوئی حمایت کرنے والا دوست، کوئی تسلی دینے والا موجود ہی نہیں ہوتا ساتھ، ملنے کی اجازت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ فون پہ بات کر لو بس، کوئی جا نہیں سکتا دیکھنے کے لیے، بیچارہ بیمار ایک بیماری میں اور وہاں کا ہاسپٹل کا ماحول، اور کوئی مل نہیں سکتا، پریشانی میں انسان کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کمرے میں مقید بند رہ کر، اور اب یہ کہ ڈاکٹر وغیرہ کی بھی شکلیں نظر نہیں آتی، سب منہ پر بند، منہ ان کا کور کیا ہوا ہے، ہر چیز پہنی ہوئی ہے، ایک عجیب سا منظر ہو جاتا ہے بیمار کی بیماری میں، اس سے کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان گھر میں ایسی حالت میں نہیں رہ سکتا تندرست آدمی، تو بیمار بیماری کی حالت میں ہاسپٹل میں جا کر کیسے بیچارہ وقت گزارتا ہوگا۔ جنہوں نے وقت گزارا بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل وقت گزرتا ہے۔ فما لنا من شافی، یعنی تندرست لوگ جو جن کو اجازت ملتی ہے کبھی کہ اچھا ایک آدمی ساتھ چلا جائے، ایک آدمی ساتھ گیا، وہ خود اتنا مشکل سے وقت گزارتا ہے وہاں پر، حالانکہ وہ تندرست ہے، صحت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اب ہمارے لیے کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں، لیکن یہ دنیا کی زندگی مجموعی لحاظ سے ہی بہت کم ہے، اور ہاسپٹل کے ایام کتنے کم ہوتے ہیں، کسی کے لیے اگر بہت لمبا ہوا سال دو سال بہت لمبا لگتا ہے، بہت لمبا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک ہی دن 500 سال کا ہوگا عام لوگوں کے لحاظ سے، ایک ہی دن ہی آدھا دن، ایک دن 1000 سال کا ہوگا عام رفتار کے اعتبار سے، اور بعضوں کے لیے اور لمبا کیا جائے گا تو 50,000 سال۔ فما لنا من شافعین، اور یہ تو قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد یعنی میدان حشر، یعنی پہلا دن پورا ہونے کے بعد۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، اور نہ کوئی تسلی دینے والا، لفظی ترجمہ کریں گے، نہ کوئی حمایت کرنے والا، کوئی حمایتی دوست، کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے جو ہمیں ذرا تسلی دے، ہم سے بات کر لے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، فلو ان لنا کرۃ، لو کاش، کتنا اچھا ہوتا، ان لنا کرۃ کہ دوبارہ دنیا میں ہم جا سکتے، لوٹنا کرہ، دوبارہ دنیا میں ہم جا سکتے تو ہم بھی مؤمن بن جائیں، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا میں جا سکتے اور تو ہم مؤمن بن جاتے، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو قیامت میں یہ ہوگا، ابھی سے سوچ لو، ابھی سے سوچ لو کہ قیامت کے دن پھر ہی نہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ منظر پیش آنے والا ہے ابھی سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیۃ، یہ جو پیچھے باتیں بیان کی گئیں اس میں بھی بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، پھر بھی اکثر مشرکین و کفار ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار وہ بڑا غالب ہے، مجرموں کو سزا دینا وہ بھی اس کے پورے اختیار میں، اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن الرحیم وہ بڑا رحم کرنے والا بھی ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، موت تک انتظار ہے کہ اچھا شاید توبہ کر لے، اخیر میں بھی اگر توبہ کر کے مرے گا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کفر و شرک میں رہا، اخیر میں توبہ کر کے مر گیا تب بھی اس کے لیے جنت ہے، رحیم ہے وہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔